الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. صدق الله العظيم. میرے نہایت محترم مکرم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری جمعرات کی شب جمعہ کی مجلس میں قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر کا سلسلہ جاری ہے. گزشتہ مجلس میں جو آیات ہمارا موضوع تھیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود بنایا، ہم نے ملائکہ اور جنات اور ابلیس سب کے سب کو حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، اور اس حکم میں ابلیس نامراد ہوا، کیونکہ باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا ماننا اس کے لیے لازم تھا، ضروری تھا، اور وہ پہلے سے بھی بڑی عبادت کرتا چلا آیا تھا، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نہیں مانا. استکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور تھا وہ کافروں میں سے. وکان من الکافرین میں علماء کرام نے یہ نقطہ بھی بیان کیا ہے کہ وکانا یہ اللہ تعالی کے علم کی طرف ہم اس کی نسبت کر دیں. وکان من الکافرین کا ترجمہ ہم کریں گے کہ اللہ تعالی کے علم میں وہ پہلے سے ہی زیادتی کرنے والوں میں سے تھا. یہ بھی ایک ترجمہ ہے وکان من الکافرین کا. جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیا گیا اور ابلیس کو حکم ہو گیا کہ نکلو یہاں سے اور آج کے بعد تم ہماری نظر رحمت سے دور ہو، مردود ہو، اور ہمیشہ تم پہ وعلیک اللعنت الی یوم الدین، قرآن میں اللہ نے کہا تم پہ آخرت تک لعنت ہی لعنت ہوگی، علیہ باللہ. تو اس کے بعد سورہ بقرہ میں اللہ تعالی نے اس قصے کو، اس واقعے کو آگے بڑھایا ہے جس میں ہمارے جد امجد حضرت آدم اور ہماری جدہ ماجدہ حضرت حوا کے معاملات اور ان کے ساتھ پیش آنے والے مزید جو حقیقت ہے وہ قرآن بیان کر رہا ہے. اور کیسے؟ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اور کہا ہم نے اے آدم رہیے آپ بھی اور آپ کی گھر والی بھی جنت میں. اللہ تعالی کی طرف سے حکم آ رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو کہ آپ نے جنت میں رہنا ہے، اور وزوجک، اور آپ کی بیگم. یہ کون ہے؟ علماء کرام نے تاریخ میں بیان فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں نیند آئی، اونگ آئی. حضرت آدم علیہ السلام کچھ دیر کے لیے لیٹ گئے، آرام فرمانے لگے، اور اس لیٹنے میں آپ بائیں کروٹ پہ ہو گئے، الٹے ہاتھ والی کروٹ پہ ہو گئے. اللہ تعالی کے حکم سے حضرت کے جسم سے ہی، کیونکہ حضرت آدم ہی بنیاد ہیں، حضرت آدم ہی اصل تخلیق ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ان کے جسم سے ایک خوبصورت خاتون پیدا کی گئی. حضرت آدم علیہ السلام جب جاگے دیکھا کہ سامنے ایک خاتون بیٹھی ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ پوری کائنات کا حسن 99 حصے حضرت آدم علیہ السلام کو دیے گئے اور بقیہ کو تقسیم کیا گیا. تو بہرحال حضرت حوا وہ بھی حضرت آدم کی زوجہ ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے شایہ نشان ہی ان کو پیدا فرمایا تھا. من انت, کون ہو؟ کہنے لگی حوا, میرا نام حوا ہے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے لأنی خلقت من الہوا, اس لیے کہ مجھے ہوا سے پیدا کیا گیا, اس لیے کہ مجھے آکسیجن سے پیدا کیا گیا. اور لے, عربی میں لے جب پوچھا جاتا ہے تو مطلب ہوتا ہے کس لیے, کیا کیا چیز. تو کہا گیا المرأة, خاتون ہے. لے کس لیے؟ لأنها تتكلم بالمرارة, اس لیے کہ وہ کڑوی کڑوی باتیں کرتی ہے. علماء ادب نے اور علماء لطیفہ نے مرآ کو مرآ کیوں کہتے ہیں؟ عربی میں خاتون کو مرآ فرمایا لأنها تتكلم بالمرارة, اس لیے کہ وہ سخت اور شیرین باتیں کرتی ہے. اس کے بعد تفاصیل تو میرے خیال میں زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم میں سے الحمدللہ ہر کوئی اچھی طرح جانتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فیہن من اللہ, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو خواتین کے بارے میں. فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِن ضِلْعِ الْأَيْسَرِ, اس لیے کہ ان کو ٹیڑی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے. تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کا نہ یستوحش فی الجنہ روح المعانی, ایک تفسیر ہے معروف علامہ آلوسی کی, اس میں فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں وحشت محسوس کرتے تھے. کس چیز کی؟ اکیلے پن کی. ہمیں کہا جاتا ہے جی فلاں جرم اگر ہو گیا تو گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیں گے. یہ جیل میں بند کرنا یہ انسان کی فطرت کے لیے تکلیف دہ ہے یہ. اور جب اللہ تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل فرمایا, وحی نازل فرمائی, شاعر اسلام علامہ امین گیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا روح پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے, لے کے قرآن جو حرا سے میرے سرکار آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری شریف کی ابتدا میں حدیث ہے, ایک صحابی نے پوچھا کہ حضرت آپ پہ وحی کیسے نازل ہوتی تھی؟ حضرت عائشہ سے سوال ہوا ہے. ثم حبب الیہ الخلاء, پھر آپ کو اکیلا رہنا اچھا لگنے لگا. عام انسان کو اکیلا رہنے کا شوق نہیں. عام انسان کو اگر ہمیشہ کے لیے اکیلا کر دیا جائے تو وہ نہایت تکلیف کی موت مرے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے اکیلا اور تنہا پن اچھا لگنا لگے کہ اللہم انت الرفیق الاعلی, اے اللہ آپ ہی میرے سب سے قریبی دوست, آپ ہی میرے مولا ہیں, آپ ہی میرے رب ہیں. اور ابو طالب نے بھی یہی کہا, تاریخ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بار بار غار میں تشریف لے جاتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ ایسے علوم دے دیے جائیں جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات مطہرات ہمارے دین کے ستون ہیں, مشعل راہ ہیں, ہماری مائیں ہیں. اور ان میں کسی ایک کی قدر و منزلت میں بھی کمی کرنے کی اہل سنت کے ہاں کوئی اجازت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن فرماتے تھے, یعنی سفر پہ جانے سے پہلے کون سی بیوی ساتھ جائے گی اس کے لیے قرآن ہوتا تھا. قرآن میں ایک اہم ترین مسئلہ یاد رکھیے کہ قرآن دازی کرنا اس بات کے لیے جائز نہیں ہے, تعین کے لیے جائز ہے. اگر قرآن دازی اس بات کے لیے کر لی جائے تو علماء کرام نے کہا ہوا قمار, پھر وہ جوا بن جاتا ہے. مثال, مسئلہ انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. میرے پاس ایک کتاب ہے, جو جس کے بارے میں میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ شب جمعہ میں تشریف لانے والے ہمارے دورہ تفسیر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور ہمارے بھائی ہیں ان میں یہ انعام دی جائے گی. اب میں یہ کتاب کس کو دینا چاہوں؟ اس کے لیے اگر میں نے قرآن دازی کر لی تو یہ قرآن دازی ہے تعین کے لیے. یہ بالکل جائز ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر عمل کرنا ثابت ہے. اور ایک قرآن دازی یہ ہے کہ یہ کتاب میں تحفے میں دوں یا نہیں دوں، اس کے لیے میں نے قرآن دازی شروع کر دی تو یہ اس بات کی قرآن دازی ہے. علماء کرام نے اس کو منع فرمایا ہے، احتیاط کی ضرورت ہے. یہ مسئلہ کہاں سے شروع ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زوجات تھیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُولًا وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. اے پیغمبر، آپ سے پہلے بھی ہم نے انبیاء اور رسول بھیجے ہیں اور ان کی بیویاں اور ان کے بچے ہوتے تھے اور آپ کے بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجات مطہرات کو باقاعدہ وقت دیتے تھے، ان کی تربیت فرماتے تھے، اور کبھی سفر میں بھی آپ اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں اور اس میں آپ نے قرآن اختیار فرمایا ہے. علماء امت نے مسئلہ نکالا ہے کہ آج بھی اگر کوئی مرد اس طرح کی صورتحال میں ہو تو بہتر یہی ہے کہ وہ قرآن دازی کر لی جائے، ورنہ خاتون کا مزاج اور خاتون کے اخلاق وہ ایسے ہیں کہ وہ اس کے بغیر بہت ہی مشکل ہے کہ کسی چیز پہ وہ راضی ہو. بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالی کے حکم سے ان کی زوجہ حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، اور حضرت آدم سے حکم دیا گیا کہ آپ نے جنت میں رہنا ہے اور آپ کی بیگم کو بھی جنت میں رہنا ہے. علماء کرام فرماتے ہیں قرآن کی اس آیت سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جو بیوی ہے وہ شوہر کے تابع ہے رہن سہن میں. اگر بیوی شوہر کے ساتھ اس کی مرضی کے مقام پہ رہ سکتی ہے خوشی اور ہنسی کے ساتھ تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر وہ بیوی شوہر کے ساتھ اس مقام پر نہیں رہ سکتی تو پھر یہیں سے ہی وہ مسائل شروع ہو جاتے ہیں جو بعد میں بہت زیادہ اختلاف کا باعث بنتے ہیں. اور رہن سہن میں تو وہ پابند ہیں، لیکن اس کے بعد جو آگے پھر ان کے زیادہ اختلافی اشیاء ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، آپ دونوں جنت میں رہیے اور جنت میں آپ کھائیں مزے سے جہاں سے بھی چاہیں. یہ خطاب حضرت آدم علیہ السلام کو بھی ہے اور حضرت حوا علیہ السلام کو بھی ہے، اس لیے کہ شئتما تثنیہ کا صیغہ ہے. علماء کرام نے فرمایا کہ خاوند کو اور بیوی کو جائز امور میں اگر اختلاف کرنا ہو، مثلا خاوند کو ایک کھانا پسند ہے بیوی کو دوسرا کھانا پسند ہے، خاوند کو ایک طریقے کے لباس سے زیادہ شغف ہے اور بیوی کو دوسرے طریقے سے، بشرط یہ کہ وہ دینی قوانین اور شرائع کے درمیان میں ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ خاوند وہ اپنی بیوی کو کسی اور چیزوں کی بھی کرنے کی اجازت دے دے. بہرحال یہ تفصیلی مسئلہ ہے، میں نے خلاصہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہے. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، اور کہا ہم نے اے آدم رہیے آپ، انتا آپ بھی، وَزَوْجُكَ اور آپ کی زوجہ بھی، الجنہ جنت میں، وَقُلَا مِنْهَا رَغَدَا اور کھائیے اس میں سے آپ بے حساب. رغد عربی میں ایسی نعمت کو کہتے ہیں کہ جس نعمت کے حصول میں زیادہ تکلیف نہ اٹھانی پڑے اور اس نعمت کے ختم ہونے کا اندیشہ بھی نہ ہو. ایسی نعمت دنیا میں تو نہیں ہے، آخرت میں ہی ہوگی کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہمیں مل گئی اور ہمیشہ کے لیے ہے، ختم ہونے کا کوئی اس کا ڈر اور خوف بھی نہیں ہے. جنت کی نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رغدن، ہم اردو میں ترجمہ کریں گے، آپ کھائیے بے حساب مزے سے، حیث شئتما جہاں سے بھی آپ چاہیں. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ آگے ایک استثناء آ رہا ہے، ولا تقرب هذه الشجرة، اور آپ قریب بھی نہ جائیے گا اس درخت کے، فتکونا من الظالمین، اور اگر آپ چلے گئے تو آپ ہو جائیں گے نامناسب کام کرنے والوں میں سے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہی ترجمہ کیا ہے، علماء کرام دوسرے ترجمے کرتے ہیں، حضرت والد صاحب فرماتے تھے جب ظالمین ظلم سے ہے, اور ظلم عربی میں کہتے ہیں وضع الشیء غیر مکانہ, ایک چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا لینا, تو اردو میں اس کا ہم یہ بھی ترجمہ کر لیں گے نامناسب کام کرنے والے. یہ کیوں کہا گیا؟ اللہ تعالی کی قضاء و قدر میں یہ فیصلہ منظور تھا. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ, اور آپ قریب نہ جائیے گا اس درخت کے, فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ, اگر چلے گئے اور یہ پھل کھا لیا تو نامناسب کام ہو جائے گا. کون سا درخت تھا؟ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ تفسیر کے بہت بڑے امام ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام نے مختلف پھلوں کا ذکر کیا ہے. کسی نے کہا گندم کا درخت تھا, کسی نے کہا انگور کی بیلی تھی, کسی نے کہا انجیر کا درخت تھا, لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کریم نے جس چیز کو متعین نہیں کیا تو اس کو متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جب اس میں باقاعدہ کوئی صحیح روایت موجود نہ ہو. تو بہرحال اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں جیسے چاہیں رہیں, اور آپ مزے سے کھائیں اور بے حساب کھائیں اور ختم ہونے کی فکر کے بغیر کھائیں, جہاں سے چاہیں کھائیں. وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ, لیکن اس درخت کے قریب نہ جائیے گا, فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ, اور اگر اس کے قریب آپ چلے گئے تو آپ ہو جائیں گے حد سے بڑھنے والے. حضرت آدم علیہ السلام کو جب یہ حکم فرما دیا گیا, فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا, بس پھسلا دیا شیطان نے ان کو, فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ, بس نکال دیا شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے جہاں وہ تھے, یعنی جنت میں تھے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا, اور ہم نے کہا اترو یہاں سے, بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ, تم میں سے بعض کے بعض دشمن ہوں گے, وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ, اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے, وَمَتَاعٌ, اور تمہارے لیے زمین میں زندگی ہے, فائدے ہیں, إِلَى حِينٍ, ایک وقت تک. محترم بھائیوں, فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ, شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا. زَلَّ يَزِلُّ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کام نہ کرنا, فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا, اگر ایسے کر لیا تو تمہارے قدم پھسل جائیں گے بعد اس کے کہ وہ مضبوطی سے قائم ہو چکے تھے. تو زَلَّ يَزِلُّ کا ترجمہ پھسل جانا, علماء کرام باقاعدہ کتابوں میں باب جانتے ہیں, باب زلت القاری, یہ باب ہے قاری صاحب کی غلطی کے بارے میں. اور ازل یزل کا معنی ہوتا ہے سازش کر کے کسی کو پھسلا دینا, اللہ تعالی حفاظت فرمائے. بہت مشہور عالم تھے محمود چغمنی, بڑے فنی عالم تھے, اور امیر تیمور کے زمانے میں وہ امیر تیمور کے دربار میں چلے گئے, ان سے بات کی, ان کے پاس بیٹھے, بادشاہ بڑا متاثر ہوا اور اس نے اپنے شیخ الاسلام سے کہا کہ یہ نوجوان عالم آیا ہے محمود نام کا, اس کے علم سے میں اتنا متاثر ہوں کہ میں اس کو شیخ الاسلام بنانا چاہتا ہوں آپ کی جگہ پہ. شیخ چھوڑ دیا اور جوان گئے. دنوں میں گھر میں ایک میت ہوئی اور فیصلہ یہ ہوا کہ جنازہ وہ شیخ الاسلام صاحب پڑھائیں گے. شیخ الاسلام صاحب جب جنازہ پڑھانے کے لیے آئے تو وہ پرانے جو ریٹائر ہوئے ہوئے شیخ الاسلام تھے, انہوں نے محمود چغمنی سے کہا کہ رش بہت زیادہ ہے, لوگ بہت زیادہ ہیں, تو آپ ایک کام کریں کہ جنازہ جہری پڑھا دیں, زور سے جنازہ پڑھا دیں. انہوں نے جنازہ شروع کر دیا, سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک, اور بادشاہ حیران ہے کہ کیا ہو رہا ہے. جنازے کے بعد پوچھا گیا کہ آپ نے جہری جنازہ کیوں پڑھا ہے, تو کہنے لگے میرے شیخ الاسلام صاحب نے کہا رش زیادہ ہے اس لیے زور سے پڑھ لو. تو بادشاہ نے, امیر تیمور نے کہا کہ بس آپ کی شیخ الاسلامی میں نے دیکھ لی, اور وہ پرانے جو ریٹائرڈ شیخ الاسلام تھے ان کو واپس لے آئے. تو یہ واقعہ فازلہم الشیطان, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ایک عمل ایسا کر لیتا ہے کہ اس کا مقصد اس کو وہاں سے نکلوانا ہوتا ہے. ہماری پاکستانی قوم سے زیادہ کون جانتا ہے اس کو. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, عافیت فرمائے. تو بہرحال شیطان نے حضرت آدم کو حضرت حوا کو پھسلا دیا. کیوں پھسلایا؟ کیسے پھسلایا؟ یہ کہاں پہ موجود تھا؟ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. شیخ الہند نے اپنے فوائد میں نقل فرمایا ہے, ایک اسرائیلی روایت ہے اور سند کے بارے میں زیادہ تحقیق موجود نہیں ہے, لیکن اس کو تفسیر کے طور پہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ ابلیس کیونکہ جنات میں سے ہے اور جنات کو اللہ تعالی نے تغیر شکل کی قدرت دی ہے, اپنی شکل بدل لیتے ہیں وہ, کبھی بلی کی شکل میں, کبھی کتے کی شکل میں, کبھی سانپ کی شکل میں سامنے آ جاتے ہیں. تو یہ ابلیس سانپ کی شکل میں ہو کے مور کے پیر سے لپٹ گیا, اور مور چونکہ جنت کا پرندہ ہے تو وہ جنت میں اڑتا رہا اور ایک جگہ پہنچ کے ابلیس جنت میں پہنچ گیا. اس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا کہ یہ اسرائیلیات ہیں اور اس کے اوپر زیادہ اعتماد ہم نہیں کر سکتے. ہاں, علماء کرام نے دوسری توجیحات بیان فرمائی ہیں کہ ابھی ہم نے قرآن کریم کی تفسیر میں پڑھا اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکال باہر کیا, لیکن ابلیس کیا ہے؟ الخناس, وہ خناس ہے, الذی یوسوس, جو وسوسہ ڈالتا ہے, فی صدور الناس, لوگوں کے سینوں میں, من الجنۃ والناس, اور وہ وسوسہ جنات کو بھی ڈالتا ہے اور انسانوں کو بھی ڈالتا ہے. وسوسہ کیا چیز ہے؟ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے تھے مثال کہ ایک ٹیلی فون آتا ہے پورا شہر بند ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. ہاں, ابھی تو زیادہ وقت نہیں گزرا, ہم اس بات کے گواہ ہیں, سب جانتے ہیں. سیاستدان اڈیالہ جیل میں بند ہوتا ہے, لیکن وہاں سے وہ ایک ایسی خبر اور ایک ایسا شوشہ چھوڑتا ہے کہ پورا ملک میں آگ لگ جاتی ہے, راستے بند ہو جاتے ہیں, جلوس نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ وسوسہ ہے. وسوسے کے لیے ملاقات کا ہونا, آمنے سامنے ہونا کوئی ضروری نہیں. دور سے بھی ایسے شر اور فساد کے وسوسے جھوڑے جا سکتے ہیں جن کا اثر وہ انسان پہ ہو جاتا. تو ابلیس نے جو وسوسہ ڈالا حضرت آدم اور حضرت حوا کے, واللہ اعلم, علماء کرام فرماتے ہیں یا تو ملاقات ہوئی ہے, اس لیے کہ قرآن کریم میں ایک جگہ آتا ہے وقاسمہما, اور ابلیس نے قسمیں کھائیں, انی لکما لمن الناصحین, میں تو نصیحت کرنے والوں میں سے ہوں, میں تو تمہارے خیر خواہ ہوں, یہ پھل کھا لو تو ہمیشہ کے لیے تم جنت میں رہو گے. اور وسوسے کے لیے ملاقات کا ہو جانا یہ لازم نہیں ہے. یہاں جو جن آیات کا ہم تفسیر کر رہے ہیں ان آیات میں بھی ملاقات ثابت نہیں ہوتی. فازلہما الشیطان, شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا. دیکھیے, ہم پہلے بھی یہ مسئلہ بیان کر چکے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول معصوم ہیں, نبی سے اجتہادی خطا ہو جاتی ہے, نبی سے گناہ نہیں ہوتا. نبی سے اگر خطا ہوتی بھی ہے تو اس کا تعلق وحی اور تبلیغ سے نہیں ہوتا, اس کا تعلق اپنی نجی زندگی سے یا قوم کے ساتھ معاملات میں ہوتا ہے. اس لیے کہ اگر نبی سے وحی میں یا نبی سے شریعت میں خطا ہو گئی تو پھر قرآن کا وہ کلام, انا علینا جمعہ وقرآن, اے پیغمبر یہ قرآن ہم آپ کے ساتھ جمع کریں گے, ہم اس کو محفوظ کریں گے, ثم ان علینا بیانہ, اور پھر اس کا آگے لوگوں تک پہنچائیں گے بھی ہم. اور فلا تنسا الا ما شاء اللہ, آپ نہیں بھولیں گے مگر یہ کہ جو اللہ چاہے. لہذا انبیاء کی عصمت شریعت میں, وحی میں, کتاب اللہ میں, موحا الیہ میں محفوظ اور مامون ہے, اس میں وہ بھول بھی نہیں سکتے. دنیا کے معاملات میں اور بشری تقاضوں میں اگر ان سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو وہ ان کی پسند اور ان کے ارادے کے خلاف ہوتا ہے. فازلہما الشیطان, شیطان نے ان سے یہ کروایا ہے. کیسے بھول گئے وہ اتنی بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا اس درخت کے قریب نہیں جانا, اور یہ شیطان تمہارا دشمن ہے, کیسے بھول گئے؟ فازلہما, پھسلا دیا. کہاں ہیں وہ جو کہتے ہیں انبیاء عالم الغیب ہیں, انبیاء تو غیب کی خبریں جانتے ہیں, انبیاء کو تو وہ باتیں پتہ ہوتی ہیں جو عام لوگوں کو پتہ نہیں. باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ شیطان سے دور رہنا ہے, لیکن شیطان نے اپنا پینترا بدلا, کسی اور شکل میں آیا, کسی اور طریقے سے آیا, اللہ کے نبیوں ان کو پتہ نہیں چلا. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ, پس نکال دیا شیطان نے ان دونوں کو جہاں پر وہ تھے. دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا خود اپنی مرضی سے نہیں گئے بلکہ شیطان نے ان کو وہاں سے نکلوا دیا ہے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ, اور ہم نے کہا ہو جاؤ تم بعض کے بعض دشمن. اس آیت کے دونوں ترجمے کیے جا سکتے ہیں. ایک ترجمہ یہ کہ انسان اور شیطان کے آپس میں دشمنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, اسی لیے تو وہ دھمکیاں دے کے گیا کہ میں ہمیشہ ان کو تنگ کروں گا, گمراہ کروں گا, ناشکرا بناؤں گا, اللہ کی مخلوق میں تغییر کروں گا. یہ سب کیا ہو رہا ہے آج؟ مرد کو کہا جاتا ہے, مرد کو کہا جاتا ہے کہ تم سنت اپنا لو, تو اس کو کہتے ہیں کہ نہیں, آپ نے سر نہیں ڈھکنا, آپ نے ٹخنے چھپا کے رکھنے ہیں, آپ نے لباس ایسا پہننا ہے, فلاں فلاں. شادی میں کھانا کھانا ہے تو کھڑے ہو کے کھانا ہے, کولڈ ڈرنک پینی ہے تو الٹے ہاتھ سے پینی ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ ابلیس دشمنی کر رہا ہے. خواتین کو کہا گیا ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی, اے اللہ کی دین کی خواتین تم جاہلی عورتوں کی طرح باہر بن سنور کے نہیں گھومنا. منع کیا گیا لیکن وہ گھوم رہی ہیں, ابلیس دشمنی نکال رہا ہے. ہر ہر چیز میں اس نے اپنا کام دکھایا. فاخرجہما مما کان فیہ, پس نکال دیا ان دونوں کو جہاں پر وہ تھے. وقلنا, اور ہم نے کہا اہبطوا, آپ اتر جائیے. کہاں اترے؟ فرماتے ہیں کہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مشکات شرح مرقات شرح مشکات میں فرمایا ہے حج آدم اکثر من 50 مرۃ ماشیا من الہند, حضرت آدم علیہ السلام نے 50 سے زیادہ مرتبہ پیدل حج کیا ہے اور ہند سے گئے. آج سیاق اور سباق سے پتہ چلتا ہے کہ سری لنکا میں جو ایڈمز پیک ہے یا آدم چوٹی ہے, باقاعدہ وہاں پہ حضرت آدم کے پاؤں مبارک کے نشانات موجود ہیں. اگرچہ آج کل وہاں پہ گوتم بدھ والے قابض ہیں. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مجھے اتفاق ہوا, ہم سری لنکا گئے, ایک بہترین ملک ہے اور وہاں پہ مسلمان بڑے نیک ہیں, بڑے عزت والے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام مرتبہ دیا ہے. ان کے ساتھ ہم گئے, ایڈمز پیک ہم نے دیکھی, یعنی آدم چوٹی. حضرت والد صاحب فرماتے تھے یہ وہی چوٹی ہے جہاں حضرت آدم اترے. زبان خلق کو نقار ہے خدا سمجھو. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم نے ہند سے 50 حج پیدل کر لیے اور سری لنکا سیلون جو ہے وہ تو سمندر کا جزیرہ ہے. اس کا جواب بھی حضرت نے والد صاحب نے دیا کہ طوفان نوح کے بعد سیلون کا جزیرہ الگ ہو گیا ہند سے, یہ پہلے ملا ہوا تھا. حضرت حوا جدہ میں, سعودی عربیہ کا شہر جدہ, جدہ کا معنی دادی, آج بھی وہاں حی الحوا کے نام سے علاقہ موجود ہے, اس میں ایک قبرستان ہے اور اس قبرستان میں ایک بہت لمبی چوڑی قبر ہے, کہا جاتا ہے کہ حضرت حوا کی قبر ہے. 40 سال تک حضرت آدم اور حضرت حوا بالکل اکیلے, الگ الگ دنیا کے بیابانوں میں, پہاڑوں میں, وادیوں میں, جنگلوں میں, ندیوں میں ایک دوسرے کی تلاش جاری ہے. اور اللہ تعالی کے حکم سے جب دعا قبول ہوئی, جبل رحمت میدان عرفات میں جو پہاڑ ہے وہاں ان دونوں کی ملاقات ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر آنے والے انسان کو جب اس کو توفیق ہو تو کہا گیا ہے کہ جاؤ اور اپنے ادھر اپنے دادا مرحوم کی جو سنت ہے وہ پوری کرو, کھڑے ہو وہاں پہ اور دعا مانگو. چپکم زے دو مئین ناسوی نخدے دے پاغذے بے ابو کڑی گلونا, پشتوں میں شعر ہے کہ جہاں دو محبوبوں کی ملاقات ہو جائے تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ بغیر پانی کے پھول نکال دے. جبل رحمت, آج وہ کیوں جبل رحمت ہے؟ آج وہاں کیوں عرفہ والے دن پوری دنیا کے 27 اور 28 لاکھ مسلمان جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں, اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے بڑوں نے بھی اسی عمل کو اپنایا اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی ہے. بہرحال حضرت آدم حضرت حوا دونوں کو اتار دیا گیا اور کیا کہا گیا, فتلقا آدم من ربہ کلمات, پس اکلا دیے حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے کلمات، فتاب علیہ، جو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، انہو ہوا التواب الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے اور بہت رحم کرنے والے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اختصار کے ساتھ یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ جب دعا قبول ہو گئی تو حضرت آدم کو جنت میں رہنے کی اجازت کیوں نہ ملی، زمین پہ کیوں اتارا گیا؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ بھول گئے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا آپ کے رب نے، اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً، میں نے زمین میں خلیفہ بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ رضا و قدر اور مشیت منظور ہو چکی تھی کہ یہ آدم یہ زمین پہ میرا خلیفہ بنے گا، یہ آدم اس کو زمین پہ عزت ملے گی، یہ آدم اس کو زمین پہ بادشاہت ملے گی، یہ آدم تمام خلائق کے اوپر حاوی ہوگا، یہ آدم زمین کے تصرفات میں مختار ہوگا، جہاں چاہے گا گھر بنائے گا، جہاں چاہے گا کھیتی کرے گا، جہاں چاہے گا کانے اور مائننگ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا و قدر میں یہ عظیم مقام انسان کا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو بہت عزت دی ہے، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے ان کو خشکی پہ بھی گھومنے پھرنے کی توفیق دی اور سمندر میں بھی گھومنے پھرنے کی توفیق دی۔ یہ سب کہاں ہوتا اور یہ خلیفہ کیسے بنتے اور یہ روئے زمین پہ انسان کیسے ہوتے اور روئے زمین پہ سجدہ کیسے ہوتا اور روئے زمین پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے افضل ترین کائنات کی بشریت سمیت آپ کی باست کیسے ہوتی؟ اس کے لیے حضرت آدم کو اللہ کا خلیفہ بنا کے زمین پر بھیجا گیا۔ لہذا یہ پرسپشن اور یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دیجئے کہ حضرت آدم کو بطور سزا کے نکالا گیا، نہیں، حضرت آدم کی دعا قبول ہوئی ہے، فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی۔ جب دعا قبول ہو گئی، توبہ قبول ہو گئی، اس کے باوجود زمین پہ اتارا گیا ہے تو یہ سزا نہیں ہے، یہ عزت ہے۔ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً، مجھے زمین پہ اپنا خلیفہ بنانا ہے، جو نماز پڑھے، جو روزہ رکھے، جو احکام پہ عمل کرے، جو حدود اور قصاص کو نافذ کرے، اور جو ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرے۔ خردن برائے زیستن و ذکر کردن است، اور تو معتقد کہ زیستن از بحر خردن است۔ فارسی میں شعر ہے کہ کھانا پینا اس لیے ہے کہ آپ جئیں اور ذکر کریں، ذکر قرآن ہے، ذکر نماز ہے، ذکر روزہ ہے، ذکر سنت ہے، اور تو معتقد کہ زیستن از بحر خردن است، اور تو یہ سمجھتے ہو کہ زندگی کھانے پینے کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اب آپ کو وہ احادیث کے تراجم سمجھ میں آئیں گے کہ منافق 7 آنتڑیوں سے کھاتا ہے اور مومن 1 آنتڑی سے کھاتا ہے۔ مومن کے لیے اتنی خوراک کہ وہ زمین پہ اللہ کی خلافت کی ذمہ داریاں پوری کر سکے، بس اتنی کافی ہے۔ آگے تفصیل آ رہی ہے۔ ہاں، تلقا آدم، حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے کلمات سکھائے۔ کون سے کلمات؟ وہی کلمات، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہی وہ کلمات ہیں کہ جن کلمات سے اللہ تعالی نے حضرت آدم کی دعا قبول کی ہے۔ اس مقام پہ روح المعانی میں، تفسیر روح البیان میں بھی اور تفسیر کبیر میں بھی، اور حضرت والد صاحب فرماتے تھے تقریباً 40 تفاسیر میں، میرے محترم بھائیوں یہ بات یاد رکھنے کی ہے، 40 تفاسیر میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا جو قبول ہوئی ہے وہ یہ دعا تھی کہ اے اللہ، جب آپ نے مجھے جنت میں پیدا فرمایا تو عرش کے کنارے پہ ایک خوبصورت نام لکھا تھا جس کا نام تھا محمد، اس محمد کے وسیلے سے آپ میری دعا قبول کیجئے اور مجھے معاف فرما دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو معاف فرما دیا ہے۔ یہ کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہے، اس روایات کی، اس بات کی کئی اسناد ہیں۔ ہاں، اگر آپ مفسرین کی سندیں لیں گے، علامہ آلوسی کی، تفسیر کبیر والوں کی، روح البیان والوں کی، حضرت والد صاحب فرماتے تھے بالکل صحیح سند ہے اور یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اس میں غلط کیا بات ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی طرف لے جانے والے راستوں کو بھی اپناؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کا تعارف اور قریب لے جانے والا اور دعا کی قبولیت والا اور شفاعت کرنے والا کائنات میں کوئی اور موجود ہی نہیں. لہذا حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی, وہ دعا کیا تھی؟ تفاصیل آپ حضرات کے سامنے آ گئی. انہو ہو التواب الرحیم, اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی. اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں اور رحمتوں والے ہیں. قلنا اہبطوا منہا جمیعا, ہم نے کہا نیچے اترو سب کے سب. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, پس جس کسی کے پاس میری ہدایت آ گئی. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ, اور اس نے میری ہدایت کی اتباع کر لی. حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجے جانے سے قبل بتایا جا رہا ہے کہ انبیاء آئیں گے, رسل آئیں گے, اور جو ان کی اتباع کرے گا. فلا خوف علیہم, نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا. ولا هم یحزنون, اور نہ ہی ان کو کوئی صدمہ ہوگا. خوف کس چیز کا؟ مستقبل کا, اندیشہ, پریشانی کہ میرے پاس جو گاڑی ہے یہ میرے پاس رہے نہ رہے, میرے پاس جو بینک بیلنس ہے نہ جانے کہ ایف بی آر کی کب نظر پڑ جائے, اور میرے پاس جو پلاٹ ہے اس کا کیا بنے گا. دنیا کے اندیشے, دنیا کی پریشانیاں. ولا هم یحزنون, اور حزن ہوتا ہے گزشتہ کسی بات پر غم کا. جو اللہ تعالی کے دین کو اپنا لے اور شریعت کو اپنا لے تو مستقبل پہ وہ اللہ تعالی کے اوپر توکل کرتا ہے, اور ماضی کے بارے میں وہ اللہ تعالی کی رضا پر خوش رہتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم, جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں ان پہ کوئی خوف نہیں ہوتا. بڑے بڑے اولیاء کو آپ نے دیکھا ہوگا, بادشاہان کو, وزراء اور مشیران کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں, کیا چیز ہو تم, کون ہو. حجاج ابن یوسف کے دربار میں ایک ولی کو قتل کیا گیا, ذبح کیا گیا, تو اس کا خون بہت زیادہ بہا, پورا دربار خون سے بھر گیا. حجاج نے جلاد سے پوچھا کہ یہ اتنا خون کیوں ہے, کہنے لگا آپ سے بالکل ڈرتا نہیں تھا, ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ سے نہیں ڈرا, اس لیے اس پہ کوئی اتنا کوئی خوف کا اثر نہیں. الا ان اولیاء اللہ, جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں, لا خوف علیہم, تو مستقبل کے بارے میں فکروں سے بے غم رہتے ہیں. ولا هم یحزنون, اور ماضی کے ناکامیاں اور پریشانیاں اور دنیا کی چیزیں نہ ملنا ان کا کوئی ان کو غم صدمہ نہیں ہوتا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, اس کے ساتھ ہی قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ پہلے جنتیوں کے خد و خال اور صفات بیان ہوئی, اور اس کے بعد پھر انسان کے لیے تحذیر یعنی ڈرانا بھی آ جاتا ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور منہ موڑا, جھٹلایا ہماری نشانیوں کو, اولئک اصحاب النار, یہ سارے کے سارے جہنمی ہیں. ہم فیہا خالدون, اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. وبہذا القدر نکتفی اليوم, الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا إله إلا الله الحليم الكريم, سبحان الله رب العرش العظيم, والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا حاجة إلا قضيتها, يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت, وعافنا فيمن عافيت, وبارك لنا فيما أعطيت, وقنا شر ما قضيت, فإنك تقضي ولا يقضى عليك, فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت, تبارك ربنا وتعاليت. اللهم حل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے, بیماروں کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے, مرحومین کی مغفرت فرمائے. حاضرین مجلس کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم پر عمل کرنے کی, قرآن کریم کی تفسیر کو اپنانے کی, اور اس عظیم کتاب کو آخرت تک ہمارے اور آپ کے لیے رہنما بنائے. اس کتاب کی برکات, اس کتاب کے تمام رحمتیں خیر اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو خوب خوب نصیب فرمائے. جامع عربی احسن العلوم کے چپا چپا ذرہ ذرہ اللہ تعالی یہاں پہ قرآن و سنت کی صدائیں قائم اور دائم رکھے, اللہ کے دین کے پروانے اور طلباء سے یہاں ان جگہوں کو شاد اور آباد رکھے. اور الحمدللہ جو دینی و تعلیمی سال مکمل ہوا, اللہ تعالیٰ مستقبل کے تمام مراحل میں بھی آسانی فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. Mm-hmm.